الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامامي فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سالتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین آج کے اس ہفتہ وار درس میں درس حدیث میں جمعہ کا باب چل رہا ہے اور آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی اور جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی وہ ہے باب التنظیف و تبکیر کہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے صفائی پاکیزگی طہارت حاصل کرنا اور جلدی جمعے کے لیے حاضر ہونا اور اول وقت میں جمعے کے متعلقہ سارے کام کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اس پر آج گفتگو انشاءاللہ تنظیف اور تبکیر یہ باب جو شروع ہوا ہے تو تنظیف اور تبکیر کے بارے میں شروع ہوا تنظیف کا معنی ہے نظافت نظافت سے ہے تنظیف اور اس کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا طہارت حاصل کرنا کیسے کہ جن کپڑوں سے آپ نے جمعہ پڑھنا ہے وہ کپڑے نہایت پاک صاف ستھرے اور اچھے نظر آنے والے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ پاک تو ہوں لیکن نہایت ہی ریڈ کلر کے ہوں اور اس میں آج وہاں امام خطبہ دے رہا ہو یا مقتدی ریڈ کپڑے پہن کر آئے یا کپڑے تو پاک اور صاف ہوں لیکن اتنے ٹائٹ پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہو کہ جسم کا ہر حصہ اس سے نظر آ رہا ہو یعنی تنظیف پاک صاف خوبصورت جمعے کے مطابق لباس پہننا اور جسم کا پاک ہونا غسل کرنا اچھی طرح سے وضو کرنا اچھی طرح سے بال جو ہیں یہ بڑے ہوئے نہ ہوں یہ بھی نظافت میں ہے کہ داڑھی جو ہے یا لبیں جو ہیں ان کو صحیح طرح سے اس کی حجامت کی ہوئی ہو بلکہ صرف یہی نہیں موے زیر ناف یہ اتارے ہوئے ہوں بغلوں کے بال اتارے ہوئے ہوں اور جو ہے ناخن اترے ہوئے ہوں یہ سارے نظافت میں ہیں، یعنی جسم کا ہر وہ حصہ جو پاکیزگی طلب کرتا ہے اس تمام جسم کے ان تمام اعضاء کو پاکیزہ اور صاف ستھرا جمعے کی تیاری کے لیے کرنا چاہیے، اور لباس جو جمعے کی شان کے مطابق ہے اس کے مطابق جو ہے لباس پاک صاف ستھرا سنت کے مطابق پہننا، یہ ہے تنظیف. تبکیر ہے بکرا سے، تبکیر ابکار بکرا یعنی ہر چیز کا پہلا حصہ اس کو تبکیر بولتے ہیں. جیسے صبح کو بولتے ہیں بکرا، صبح کے وقت کو اس لیے بکرا بولتے ہیں کہ وہ دن کا ابتدائی حصہ ہے. جو لڑکی شادی شدہ نہ ہو اس کو باکرا بولتے ہیں کہ اس کی زندگی کا یہ پہلا حصہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ان کی کنیت ابو بکر ہے کہ بکر کے باپ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسلام جب طلوع ہوا تو اسلام کے سورج طلوع ہونے میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص کون ہے؟ ابو بکر. اس لیے آپ کو ابو بکر پرہت کہتے ہیں کہ آپ اسلام جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. اس لیے آپ کو ابو بکر بولتے ہیں. نام آپ کا عبداللہ ہے، ابو بکر کہلائے کہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور نہ صرف اسلام لائے ہر کام جو نیکی کا ہے وہ سب سے پہلے کیا. صرف اسلام نہیں لائے، جب جیش اسرا پر جو ہے کچھ فوج کی مدد کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کی خدمت پیش کر دیا. جب سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. حضور کے ہر فرمان پر، اسلام کی ہر قربانی کے لیے ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قدم اٹھایا. اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق. آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے معراج کی تصدیق کی، اس لیے صدیق کہلائے. اور نام آپ کا کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد کا نام ہے عثمان، عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ. تو باپ کیا ہے جمعہ کا؟ تبکیر. بات جو چلی کہ جمعہ کے باب میں تبکیر کیوں لائے، وہ حدیث میں آگے وضاحت آئے گی، اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سبحان اللہ سب سے زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں، جوامع الکلم ہیں اور کامپریہنسف آپ کے الفاظ ہیں، اس میں یہ جو ہے بڑی خوبصورت اس حدیث میں جو ہے اس کی وضاحت ہے. جمعے کے باب میں تبکیر اس لیے لائے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے حاضر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب امام اتحیات میں بیٹھے تو اس وقت آپ جوتے اتار رہے ہوں، اس کا نام تبکیر نہیں ہے. تبکیر نام ہے کہ جمعے کے دن آپ سب سے پہلے گھر میں غسل کرو، سب سے پہلے کپڑے پہنو، سب سے پہلے جمعے کی تیاری کرو. جو ہی اذان کا وقت ہو آپ مسجد میں شامل ہو جاؤ، پہلی صفوں میں بیٹھو، خطبہ واز جو ہے وہ پہلے سنو، تکبیر اولا میں شامل ہو جاؤ. یہ تبکیر ہے. یہ نہیں کہ بھئی جمعہ تو مولوی صاحب پڑھاتے پونے دو تو ہم 1:44 پر 44 پر پہنچ جائیں گے، جمعہ ہی پڑھنا ہے نا. اس کے بارے میں حضور کی حدیث آگے آ رہی ہے، بڑی وضاحت ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت اس میں الفاظ کہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گی حدیث. عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى رواہ البخاری. بخاری شریف میں حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جمعے کے دن غسل کرے وَيَتَطَّهَرُ مَسْتَطَعَ مِنْ تُحْرِمْ، اور جسم کی لباس کی پاکیزگی حاصل کرے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، مَسْتَطَعَ اپنی طاقت کے مطابق، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُحْنِهِ اور گھر میں جو تیل پڑا ہے اس تیل میں سے اپنے سر اور داڑھی اور جسم کی مالش کرے، او یمسو من طیب بیتہی یا گھر میں جو خوشبو پڑی ہے اس خوشبو میں سے کوئی چیز اپنے جسم پر لگائے، پھر نکلے جمعے کے لیے اور مسجد میں آئے تو جو دو آدمی بیٹھے ہیں ان میں تفریق نہ کرے کہ ان کو ان کے جگہ تنگ ہے ان کے اندر آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ ایک بیچاروں کو ادھر ڈھلنا پڑے دوسرے کو ادھر ڈھلنا پڑے، یا ان دونوں کے اوپر کندھوں سے گردن پھلانگتے ہوئے اگلی صف میں بیٹھے، ایسا نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھے، مثلا دو رکعت تحیت الوضو پڑھے، دو رکعت تحیت المسجد پڑھے اگر ٹائم ہے تو، چار رکعت جو ہے سنتے ہیں اگر گھر نہیں پڑی، اصل میں تو جمعے کی سنتیں گھر پڑھنی چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے، لیکن اگر گھر میں نہیں پڑی تو مسجد میں پڑھے، تو جتنی بھی اس کے مقدر میں نماز ہے یہ جمعے کی یہ نماز پڑھے مسجد میں، ثم ینصت، پھر خاموشی سے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ گپے مارتا رہے، مولوی صاحب اپنی تقریر کر رہے ہیں یا اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ دنیا کی گپے مارے، ایسا نہیں، ثم ینصت خاموش رہے، یہاں تک کہ اذا تکلم الامام، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ خطبہ پڑھے اور جو ہے ممبر پر جائے، تو یہ ساری باتیں جب کرے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ ساری باتیں کرے اور اللہ اس کو بخشے نہیں، الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخرى، جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے درمیان اور جو آج پڑا ہے اس کے درمیان جتنے گناہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ سارے کام یہ بندہ کرے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ سارے گناہ معاف نہ کرے اس کے، یا بعض احادیث میں پچھلے جمعے کا بھی ذکر آیا ہے، دونوں روایتیں آتی ہیں، جو جمعہ گزرا ہے وہاں سے لے کر آج کے جمعے تک، یا یہ جمعہ جو آج پڑ رہا ہے اور جو آنے والا جمعہ ہے اس کے درمیان، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان دو جمعے کے درمیان اس کے گناہ جو ہونے والے ہیں گناہ صغیرہ وہ معاف نہ کرے جب آدمی یہ سارے کام پورے کرے، سبحان اللہ، تو اندازہ لگائیے کہ جمعہ تو پڑھنا انسان نے، اور اگر تھوڑی سی توجہ اس طرح کر لے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو فرمایا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرے، کپڑے اچھے پہنے، تیل لگائے تاکہ اس کے داڑھی یا سر کے بال بکھرے ہوئے نہ، سر کے بال کہیں جا رہے ہیں، داڑھی کے بال کہیں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو، خوشبو لگا لے تاکہ کسی کو بدبو نہ آئے، اور جو ہے گھر سے نکلے جمعے کی نیت سے، پھر لوگوں میں تفریق نہ کرے، دو بیٹھے ان کو اذیت نہ دے، یہاں سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ان کو جب بیٹھوں کو تفریق کرنا منع ہے تو دو آدمیوں کے درمیان ان کے تعلقات خراب کرنا کتنا برا ہوگا، یعنی جب دو کو بیٹھنے میں علیحدہ کرنا منع ہے تو دو کے درمیان اختلاف اور لڑائی اور پھوٹ ڈالنا، اس کی سازش کرنا، یہ کتنا برا ہوگا، تو فرمایا جب خاموشی سے خطبہ سنے گا اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان ہے یا پچھلے جمعے کے درمیان کے گناہ ہیں سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام رواه مسلم۔ پچھلے حدیث بخاری کی تھی، یہ مسلم کی ہے۔ پچھلے حدیث میں ایک لفظ علیحدہ آیا ہے، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، کہ کوئی شخص مرد جب جمعے کے دن غسل کرے، اور جمعے کے لیے آئے، عورت کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے رجل کا ذکر فرمایا نا، تو جمعہ مرد پر واجب و فرض ہے، عورت پر نہیں، اس لیے رجل کا لفظ آیا۔ بعض محدثین نے عورت کا ذکر بھی ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی حدیث بیان کی ہے کہ کوئی مرد اور عورت جب جمعے کے لیے نکلے تو وہاں جو عورت کا ذکر ہے تو وہ مستحبات میں سے ہے کہ عورت کو جمعہ پڑھنا مستحب ہے، اس کے لیے واجب اور لازمی نہیں ہے. مگر آئمہ کرام نے عورت کا جمعہ یا عورت کو باہر نکلنا یہ مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ فتنے کا دور تھا. لیکن یہ مسئلہ اس طرح مختلفی ہے کہ عورتوں کو جمعہ کے لیے یا نماز کے لیے آنا چاہیے یا نہیں. لوگ اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی عورت آج جو ہے جاب کر سکتی ہے، پیتھ مار جاتی ہے، شاپ رائٹ جاتی ہے، بچوں کو پک کرتی ہے، بازار میں جاتی ہے، جب سارے کام کرتے ہیں جمعہ کیوں نہ پڑے. بڑا وائلٹ پوائنٹ ہے. اور جو پرانے بزرگ تھے یا وہ علماء، وہ کہتے تھے کہ یار عورت جو ہے باہر نکلتی ہے تو ہر آدمی کی اس کو نظر پڑتی ہے، اس کی عورت مردوں پر نظر پڑتی ہے، تو جب اسلام نے کہا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں ہے تو کیوں کار پہ نہیں رہتی، جمعہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ مختلفی مسئلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے اگر فتنے کا وقت نہ ہو، امن ہو، تو عورت جمعہ پڑھنے کے لیے جائے کہ اس کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، مسجد میں جائے گی تو کوئی مسئلہ سیکھے گی، اس لیے اس کو جمعہ یا نماز کے لیے جانا چاہیے. لیکن اگر عورت آئے اور نہ وہ خود چپ کر کے بیٹھے اور نہ کسی کو سننے دے درس یا آواز، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عورت کو خود کرنا چاہیے کہ ہمیں خاموشی سے کم از کم سننا چاہیے نا درس، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے اور دوسرے بھی سن سکے. مساو کا سپیکر کی آواز سے زیادہ آواز ان کی ہو جاتی ہے. تو بہرحال عورتیں جو ہیں ان کو بھی جمعہ پڑھنا چاہیے اور واضح نصیحت سننا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. تو اس حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل، جو شخص غسل کرے پھر آئے نماز جمعہ کے لیے، نماز پڑھے جو اس کی قسمت میں ہے، پھر خاموش بیٹھے حتیٰ کہ امام فارغ ہو جائے خطبے سے اور یہ بھی فارغ ہو جائے خطبہ سننے سے، پھر یہ نماز پڑھے امام کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخرى، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وفضل و ثلاثت ایام، پلس تین دن اور کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی دس دن کے گناہ معاف ہوں گے. پہلے حدیث میں آٹھ دن کے تھے ایک ہفتے کے، اس میں دس دن کے ہیں. تو دس دن کے کیسے ہوا؟ کہ یہ جو آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے رب فرماتا ہے ہم اس کو دس نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. تو اس نے ایک جمعہ پڑھا تو اس کے حساب سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک ہفتہ اور تین دن اور، تو دس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعۃ فاستمع وانصت غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى وزیادۃ ثلاثۃ ایام ومن مس الحصى فقد لغا رواه مسلم. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ہر حدیث میں جو ہے نہ کوئی نئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث باب میں فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، پچھلے میں تھا جو شخص غسل کرے، اس میں فرمایا جو شخص وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے، یا غسل کا لفظ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا اس سے کہ غسل جو ہے یہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے. حنفیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اس لیے غسل کا لفظ یہاں ذکر نہیں ہے. پچھلے میں غسل کا لفظ ہے، یہاں غسل کا نہیں ہے، یہاں وضو کا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا، جو آدمی وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے. اچھا کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس کو سنت کے مطابق وضو کرے. سنت کے مطابق وضو کیا ہوتا ہے؟ کہ سب سے پہلے آدمی نیت کرے کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ جو کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کو ثواب اس کی نیت کا ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال جو ہیں اس کا ثواب جو تمہیں ملتا ہے تو نیت کے مطابق تم کو ثواب ملتا ہے کہ نیت کیا ہے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ داتا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے, فرمایا کہ ہوتا کیا کہ آدمی کی نیت کا ثواب اس کے عمل سے اس کو زیادہ ملتا ہے, عمل سے ثواب زیادہ ملتا ہے نیت کا. مثلا آپ چلے جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے, نیت کی آپ نے کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, اب آپ جمعہ نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے, فار سم ریزن آپ سٹک ہو گئے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا جمعہ نہیں پڑھ سکے, آپ کا کیا خیال ہے آپ کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ جس نیت سے نکلے ہیں جمعہ پڑھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملنا تھا جو آپ کو نیت سے مل گیا. تو اس لیے وضو جو ہے, جب وضو میں آپ نیت نہ کریں کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں, ایسے ہاتھ منہ دھو کر فارغ جائیں تو آپ کو اس وضو کا ثواب نہیں ملے گا. وضو کا ثواب تب ملے گا جب آپ نیت کریں گے. تو پہلا کام ہے کہ نیت کریں, دوسرا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اس کے بعد سنت کے مطابق جو طریقہ کار ہے کہ پہلے جو ہے ہاتھ دھوئیں, پھر کلی کریں, مسواک کریں, ناک میں پانی ڈالیں, ہر اس جو ہے تین بار دھوئیں, تکرار کریں, جی سر کا پورے سر کا مسا کریں, انگلیوں کا خلال کریں, جو بھی سنت طریقہ ہے. فرمایا کہ ایسے نہیں کہ پانی بہایا اور جو گپے مارتا رہا, سنت وضو کا کوئی خیال مستحبہ نہ کیا. فرمایا کہ احسن الوضو, اچھے مستحبات کا بھی خیال رکھیں. مستحبات کیا وضو میں ہوتے ہیں؟ وضو میں مستحبات یہ ہیں کہ آدمی گپے نہ مارے. ہر وضو کا جو عضو دھونا ہے اس میں جو دعائیں ہیں, اگرچہ وہ مسنون نہیں ہیں, حضور علیہ السلام نے وہ دعائیں نہیں پڑھی, لیکن وہ دعائیں ہیں, اس لیے اس کو مستحب کہتے ہیں کہ آپ وہ دعائیں پڑھیں. ہاں جی, مثلاً جب چہرہ دھوئیں تو دعا کریں کہ اے اللہ قیامت کے دن جب مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ سفید رکھنا مومنوں کے چہرے کی طرح. ہاں جی, جب دایاں ہاتھ دھوئے تو کہے اللہ نامہ اعمال جب کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو مجھے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا. ہاں جی, اس طرح کے نا جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں. اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے, یہ نہیں کہ نیچی جگہ میں بیٹھے اور پانی جو ہے اس کا وہ وضو کا اس کے نیچے آتا رہے گا. تو مستحب کیا ہے کہ اونچی جگہ پہ وضو کرے تاکہ پانی جو ہے وضو کا وہ اس کے نیچے نہ آئے, ہوا جس طرف سے آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نہ بیٹھے کہ جب آپ پانی منہ پر ڈالنے لگیں تو بغیر ڈالنے کی ہوا ہی آپ کے چہرے پر منہ ڈالتی رہے, تو ہوا کو پشت کے پیچھے رکھیں. یہ سارے مستحبات ہیں کہ تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں, آپ کے جو ہے نا پانی کی چھینٹے جو ہے مستعمل پانی کے آپ کے جسم پر نہ پڑیں, تو یہ مستحبات ہیں. تو جو فرمایا جو شخص وضو کرے فاحسن الوضوء, اور اچھا وضو کرے, ثم اطل جمعہ تھا اور اس کے بعد جو ہے اچھی صفائی کے ساتھ جمعے کی طرف آئے پڑھنے کے لیے, فاستمع وانصت, سنے اور خاموش رہے. دو لفظ ہوا ہے, سنیں خطبہ سنیں, وانصات اور انصات کرے, جیسے قرآن میں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو, سننا کان سے ہوتا ہے. اور انصات کیا ہے کہ آپ ہم آتن متوجہ ہو کر بیٹھو, ہاتھوں کے ساتھ, پاؤں کے ساتھ, آنکھوں کے ساتھ, سر کے ساتھ, کوئی اشارہ نہ کرو کسی طرف, کوئی کام کسی کام میں مشغول نہ ہو. یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ کانوں سے سن رہے ہیں لیکن ادھر آپ جو ہے میسج بھیج رہے ہیں, یعنی یا آپ جو ہے کسی کتاب پر لکھ رہے ہیں, تو استماع تو ہے, سن تو رہے ہیں آپ, لیکن انصات نہیں ہے. انصات کیا ہے کہ بالکل ہاتھ پاؤں آپ کے اور متوجہ آپ کی ساری سننے کی طرف ہو, یہ انصات ہے. تو خطبہ بھی اسی طرح ہے کہ خطبہ سنے اور انصات آرام سے بیٹھے. تو غفر لہ ما بینہ وبین الجمعہ, ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں, پلس تین دن اور کے, دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن مس الحصا, اور جس نے کنکریوں کو مس کیا, چونکہ اس وقت آپ کے دور میں فرش کچا تھا تو کنکریاں تھیں فرش پر, تو فرمایا کہ جو کنکریوں کو مس کرے اور ان سے کھیلتا رہے, فقط لگا, اس نے لغو کام کیا, اس نے جمعے کا جو فائدہ تھا اس نے ختم کر دیا. تو آج جو ہے अगर कंकरी नहीं है तो आप जेब से निकालकर फोन को टच करते रहें, उसके मैसेज भरते रहें, उसके मैसेज सुनते रहें, एसएमएस भेजते रहें लोगों को, या आप उसके जो है कोई उसके अंदर मैसेज कोई फोन लिखते रहें, या किसी को आप करते रहें, या आपको किताब पढ़ते रहें, या कोई किसी को इशारों से बातें करते रहें, तो फरमाया कि आपके जुमे का सवाब जाया हो जाएगा। आप इंसाफ आपके लिए जरूरी है। وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم كبشا ثم دجاجه ثم بيضه فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر متفق عليه بخاري ومسلم حديث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا دن آئے وقفت الملائکۃ علی باب المسجد فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ فرشتے نہیں جو آپ کے کندھوں پر ہیں یہ اور فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی جمعہ کے دن نمازیوں کے آنے کا ثواب وغیرہ لکھنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ وہ جماعت ہے فرشتوں کی جو علیحدہ ہیں جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے جاتے ہیں یکتبون الاول لکھتے ہیں کہ پہلے کون سا شخص مسجد میں داخل ہوا فالاول اسی طرح ہر آنے والا پہلے نمبر پر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر پانچویں پر ان کی لکھتے ہیں اس یکتبون الاول میں یہ نہیں کہ اگر ایک ہی ٹائم پچاس آدمیوں کا گروہ مسجد میں داخل ہوا تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا قدم پہلے پڑا ہے اس کو پہلے نمبر پر لکھے اور جو اس کے پیچھے ہے اس کو دوسرے نمبر پر لکھے ایسا نہیں اگر پچاس کا گروہ اکٹھا داخل ہوا ہے تو وہ پچاس جو ہیں وہ سب کے سب پہلے نمبر پر ہوں گے یہ نہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو تکا دے کہ میں پہلے جاؤں تاکہ مجھے اونٹ کا ثواب مل جائے اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے وہ نیتوں کا واقف ہے تو جو پچاس یا ساٹھ یا سو کا گروہ آتا ہے یا دس کا گروہ آتا ہے اور وہ آدمی جو ہے کسی کو چانس دیتا ہے کہ تم پہلے داخل ہو جاؤ تاکہ دھکم پیل نہ ہو اور ادب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں تو وہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو پہلے داخل ہوگا اس کو اونٹ کا ثواب دوسرے کو گائے کا تیسرے کو بکری کا چوتھے کو مرغی کا پانچویں کو انڈے کا ایسا نہیں بلکہ پورا گروہ جو ہے جو اکٹھا آیا ہے وہ سب کے سب پہلے شمار میں لکھے جائیں گے وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدْنَةً اور جو شخص زوال کے وقت یعنی جمعہ جب ٹائم جمعہ کا داخل ہوتا ہے جو شخص اس میں اس پہلے آنے والا ہے مثل المہجر یعنی جمعہ کا ٹائم جب داخل ہوا اور سب سے پہلے جو شخص مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ایک قربانی بھیجی ہے اونٹ کی حرم شریف میں جیسے حرم شریف میں حاجی اونٹ قربان کرتا ہے تو حرم میں ظاہر ہے کہ جرسی سٹی میں آپ اونٹ ذبح کریں اور اس کو صدقہ کریں اس کی قربانی کریں اس کا ثواب کم ہے اور جب آپ حرم شریف میں اونٹ کی قربانی کریں وہاں بھیجیں اس کا ثواب زیادہ ہے تو فرمایا جمعے کے دن کسی بھی جگہ پر جو شخص زوال کے وقت جمعے کے ٹائم کے وقت مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک اونٹ حرم میں بیچ کر قربانی اس کی ہے۔ ثم کالذی یهدی بکرۃ جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس کو ایسے جیسے کہ اس نے گائے بھیجی ہے حرم شریف میں اور وہاں قربانی اس کی ہوئی ہے۔ ثم کعبشا پھر تیسرے نمبر پر جو آدمی داخل ہوا ہے مسجد میں جمعہ کے لیے اس کو اس کے آنے کا ایسا ثواب ہوگا گویا کہ اس نے ایک دمبا یا بھیڑ یا چھترا یا بکرا اس نے بھیجا ہے حرم شریف میں مکہ معظمہ میں اور اس نے وہاں ذبح کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو آدمی آتا ہے اس کو ایسی ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے ایک مرغی قربانی کے طور پر حرم شریف میں بھیجی ہے، اور جتنا ثواب اس کو مرغی کے ذبح کرنے کا حرم میں ہوتا ہے اتنا ثواب اس چوتھے شخص کو ملے گا. پانچواں شخص جو ہے جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ایک انڈا جو ہے مرغی کا وہ بھیجا ہے حرم شریف میں اور اس کو صدقہ کیا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. فیضہ آخر یہ تو ہے جب انڈے تک لکھتے ہیں، پھر جہاں تک کہ جو بعد میں آتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو وہ صحفہ وہ اپنی کتابوں کو وہ لپیٹ دیتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں. تو جو خطبے کے وقت آتا ہے اس کے فرشتے اس کے نام نہیں لکھتے کیونکہ فرشتے خود مصروف ہوتے ہیں خطبہ سننے میں. ویستمعون الذکر اور ذکر سنتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث پاک میں ہم ایک بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے حاجی جو ہے وہ اونٹ یا گائے یا بکرا بیچتا اس کو ثواب ملے گا. اب یہ تو شور ہے کہ جو حرم شریف میں قربانی بھیجی جاتی ہے وہ یا اونٹ ہوتا ہے یا گائے ہوتی ہے یا دمبا ہوتا ہے. کسی آدمی نے آج تک حاجی نے مرغی کو یا انڈے کو نہیں بھیجا وہاں، تو حدیث پاک میں یہ ذکر کیوں آیا؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ حرم شریف میں حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں وہ جاتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، جو مالدار ہے اس پر حج فرض ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے کہ وہ اونٹ لے جائے، وہ گائے کی قربانی کرے، وہ بکرے کی قربانی کرے، دمبے کی قربانی کرے، یہ ان کے لیے. لیکن یہاں حج تو نہیں ہے نا، یہاں جمعہ تو ہر امیر و غریب پر فرض ہے. تو جب امیر و غریب ہر آدمی پر جمعہ واجب اور فرض ہے تو اس کا ثواب رب تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بکری یا دمبا یا کوئی مرغی یا انڈا لے جاتا یا نہیں لے جاتا. گویا کہ اگر کوئی حجی اگر وہاں انڈے کی کوئی انڈا صدقہ کرتا ہے یا مرغی صدقہ کرتا ہے، جتنا ثواب اس حاجی کو اس مرغی اور انڈے کے صدقہ کرنے کا ہے اس غریب آدمی کو مسجد میں داخل ہونے کا اتنا ثواب مل جاتا. وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحب کا یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو اپنے ساتھی کو کہے خاموش رہے، جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہے، امام خطبہ پڑھ رہا، ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے وہ گپے مار رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خاموش رہے، تو خاموش نہیں ہو سکتا تھا. بات تو اچھی کی لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو چپ کرانے والا ہے اس نے بھی لغو بات کی، کیونکہ خطبہ ایسے ہے جیسے نماز کی حالت ہے. جب نماز کی حالت میں آپ ہو اور آپ کسی کو خاموش نہیں کرا سکتے زبان کے ساتھ، تو اسی طرح خطبے میں بھی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہے. اگر خطبے میں تم کہو گے تو یہ لغو کام ہے، ایسے ہی جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو تم کسی کو کہتے ہو خاموش ہو جاؤ تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اس طرح خطبے کا ثواب بھی ختم ہو گیا. تو اگر کسی کو خاموش کرانا ہے تو اشارہ کر دو کہ خاموش ہو جا، یا اس کو ایسے ہاتھ لگا دو خاموش ہو جا. زبان کے ساتھ آپ خطبہ سنتے ہوئے کسی کو خاموش نہیں کرا سکتے نہ بات کر سکتے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعۃ ثم یخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ ولکن یقول افصح. رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یقیمن احدکم اخاہ، کیا جمعے کے دن کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائے. ایک آدمی آیا وہ بیٹھا ہے خطبہ سننے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے کس جگہ میں بیٹھا ہے، ایک آتا ہے کہتا ہے یہ تو میری جگہ ہے یہاں تو میں بیٹھتا ہوں، اٹھ. یا آ کر اتنی جگہ تنگ کر دیتا ہے کہ دوسرا آدمی اٹھنے میں مجبور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ساتھی کو اپنے بھائی کو جمعہ کے دن نہ اٹھائے یا اٹھنے پر مجبور نہ کرے. ثم یخالف الی مقعدہ, پھر اپنے مقعد پر بیٹھ جائے, یعنی اپنے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا اس کو اٹھا کر وہ بیٹھ جائے وہاں. فیقود فی ہے ولاکی یقول افسو, بیٹھے نہیں وہاں جس میں لوگوں تنگ ہوں, لیکن اگر دیکھے کہ جگہ تنگ ہے اور جگہ نہیں بیٹھنے کی اور تھوڑی گنجائش ہے تو بجائے اس کے کہ آ کر بیٹھ جائے اور لوگ تنگ ہوں ان کو کہے افسو پلیز تھوڑی جگہ دے دو مجھے, تو جب ان سے ریکویسٹ کرے گا تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے, مسد اس کے لیے اختیار کریں گے, اس کو جگہ بنا دیں گے, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ خاموشی کے آ کر اس میں بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہلنا پڑے, بلکہ ان کو کہے کہ مجھے تھوڑی جگہ دے دو تاکہ وہ ادھر ادھر جائیں اور وہ بیٹھ جائے, اور اگر کسی اور جگہ پہ جگہ موجود ہے تو وہاں بیٹھے. ایک بات اور دیکھنے میں جو آتی ہے عام طور پر کہ جو بھی آتا ہے وہ پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے, غالباً یہ وجہ ہو کہ جو ہی اسلام پھرے ہمیں بھاگنے میں دقت نہ ہو, جلدی سے مسجد سے نکل جائیں, جتنا دروازے کے قریب بیٹھیں گے اتنا جلدی مسجد سے نکلیں گے, اسی لیے پیچھے بیٹھتے ہوں گے, ورنہ پہلی صفوں کا ثواب زیادہ ہے. جب پہلے جگہ ہیں تو پیچھے آپ کیوں بیٹھتے ہو کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے آخری وقت میں اکثر لوگ آتے ہیں اور وہ جو صفیں بنی ہوتی ہیں ان سے جگہ گردنیں پھلانگ کر وہ لوگ آگے آتے ہیں. اب یا تو وہ جو گزرنے والا ہے بیچارہ وہ گنہگار ہوگا کہ ان کو جو ہے علیحدہ کر کے وہ آگے بیٹھ رہا ہے پیچھے جگہ نہیں ہے, یا تم گنہگار ہوگے جو پیچھے بیٹھے ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آگے جگہ ہے, جیسے بہت ساری جگہ کھلی پڑی ہوتی ہے اور پیچھے جگہ فل ہے, تو آدمی کو آگے بیٹھنے میں حرج نہیں ہے. جو آدمی آ رہا ہے وہ اگر ان کے درمیان سے ہو کر آگے بیٹھتا ہے جو جگہ ہے اور پیچھے جگہ نہیں ہے, تو آنے والا آدمی مجرم نہیں ہے. وہ مجرم تب ہے, اس کو گناہ تب ہے جب آگے جگہ نہ ہو اور پیچھے جگہ ہو اور وہ پیچھے نہ بیٹھے اور ان کو علیحدہ کر کے آگے آ کے بیٹھنے کی کوشش کرے. تو پچھلے آدمی ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلی صفوں کو فل کرے تاکہ آنے والے آدمی کو تکلیف نہ ہو. الفصل الثانی, عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ ولابس من احسن ثیابہ ومس من طیب ان کان عندہ ثم اتى الجمعۃ فلم یتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب اللہ له ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها رواه ابو داود. یہ فصل ثانی ہے, اس میں ابو داود شریف سے حدیث مروی ہے حضرت ابی سعید اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ سے. فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جمعے کے دن جو شخص غسل کرے ولابس من احسن ثیابہ اور اپنے گھر میں جو اس کے کپڑے پڑے ہیں ان میں اچھے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے ومس من طیب ان کان عندہ اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے, پھر آئے جمعے کے لیے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے, پھر نماز پڑھے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے, ثم انصت پھر خاموش بیٹھ جائے, اذا خرج امام ہو جب امام خطبے کے لیے نکلے سنے اس کو یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو. اللہ حضور فرماتے ہیں کان کفارت نما بینا بین الجمعۃ التی قبلہا, جو پہلا جمعہ گزرا ہے اس سے لے کر اس جمعے تک جتنے درمیان میں اس نے گناہ کیے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ آئی کہ پچھلے باب اول میں فصل اول میں جو جمعے جو حدیثیں آئی ہیں اس میں آیا ہے آنے والا جمعہ جو ہے جو جمعہ ابھی آنا ہے ایک ہفتے بعد اس جمعے سے لے کر اس آنے والے جمعے تک درمیان تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اس حدیث میں آیا ہے بین جمعت ہی اللتی قبلہ جو جمعہ گزر چکا ہے وہاں سے اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں, پچھلے جمعے کے بھی معاف ہو جائیں اور اگلے جمعے کے بھی معاف ہو جائیں. ایک تو یہ بات دونوں حدیثوں میں ثابت ہوئی. دوسرا فرمایا کہ غسل کرنا جمعے کے دن یہ سنت ہے, یہ بھی فرما دیا. اور اچھے کپڑے پہننا, احسن سیاب جو اچھا لباس ہے. اچھا لباس کون سا ہے؟ اچھا لباس مرد کے لیے سفید کپڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے, تو سفید کپڑے جو حضور کو پسند ہیں ان کو اچھا لباس قرار دیا. کوشش کریں سفید کپڑے پہننے کی تو یہ اچھا لباس ہے, پاکیزہ کپڑے پہنے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پانچ نمازوں کے لیے آپ کا علیحدہ سوٹ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ دن میں نماز پڑھتے نماز کے لیے وہ لباس پہنتے جو آپ نے نماز کے لیے رکھا ہوتا تھا, یعنی اچھا لباس ہوتا تھا. اور جو ہے نا کام والے کپڑے ان میں سوائے مجبوری کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نماز اس لباس میں پڑھنی چاہیے جو اچھا لباس ہو, کیونکہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. جتنا آپ نماز کو اہتمام سے خوبصورت انداز سے اچھے لباس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اس نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب اور بینیفٹ ملے گا. یہ آپ کی نیت پر موقوف ہے, اب آپ جیسے پڑھ لیں اسی طرح کا ثواب ملے گا. جب آپ جتنی اچھی نیت کریں گے, جتنا اچھا اہتمام کریں گے, جتنا اچھا خشوع اور خضوع لائیں گے, جتنا اچھا وضو اور جو ہے اس کی پاکیزگی کا لحاظ کریں گے, جتنا نماز کو اچھے انداز میں پڑھیں گے اسی طرح وہ نماز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو مردوں کے لیے سفید کپڑا اور جو ہے پاکیزہ کپڑے, اور عورتوں کے لیے با پردہ کپڑے, جس میں پردہ ہو وہ کپڑے. ومسا من طیب انکان عندہ, اگر اس پاس خوشبو ہے تو خوشبو لگائے, مانگتا نہ پھرے کہ خوشبو لگانی ہے تو یار ایک شیشی تو مجھے دے دو. ہاں جی, فرمایا انکان عندہ, اگر تیرے پاس ہے تو پھر خوشبو لگا لے, اگر نہیں ہے تو سوال کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے سوال سے بچے. اور گردنوں کو نہ پھلانگے نماز پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آگے فرمایا وعن اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام واستما ولم یلغ ان کان له بکل خطوت عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها رواہ ترمذی ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ. یہ حدیث پاک جو ہے ابن ماجہ شریف, نسائی شریف, ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں آتی ہے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے. سبحان اللہ, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غسل یوم الجمعہ, جس نے غسل کرایا کسی کو جمعہ کے دن, واغتسل اور خود بھی غسل کیا جمعہ کے دن, وبکرا اور جس نے پہلا وقت جمعہ کا پایا جمعہ میں شامل ہونے کے لیے, وب تاکارا اور پہلے دن میں دن کے اول وقت میں سارے کام کیے, وہ مشا اور پیدل چل کر جمعے کے لیے آیا, ولم یرکب اور سوار نہ ہوا, ودنا من الامام اور امام کے قریب بیٹھا, وستاما اور سنا خطبہ, ولم یلغو اور کوئی لغو اور بہدہ بات نہ کی, کان لہ بکل خطواتن اس کو اس کے ہر قدم جو وہ اٹھا کر آیا ہے مسجد میں ہر قدم پر اس کو ایک سال کے برابر جو اس نے کام کیے نا اجر روزوں کا اور نماز کا ثواب اس کو ملے گا. بکل خطوات عمل سنت اجر و سیامہا, مثلا ایک سال پورا روزہ رکھتا رہا, ایک سال پورا نماز پڑھتا رہا, جو سال کے روزوں اور نماز کا ثواب ہے نا وہ اس کو ایک ایک قدم پر ملے گا جو وہ چل کر جمعہ کے لیے آیا. اندازہ لگائی, ایک جمعہ پڑھ لے مومن اس سنت کے ساتھ جو حدیث میں طریقہ بتایا ہے, تو دیکھیں کہ نامہ اعمال کیسے بھرتا ہے، کتنا اجر آدمی کو ملے گا. یعنی کیسے؟ اب شروع سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. من غسلہ، جس نے غسل کرایا کسی کو جمعہ کے دن. دو تفسیریں محدثین نے اس کو بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس نے کپڑے دھوئے. من غسلہ کا معنی کپڑے دھوئے، کپڑے دھوئے جمعہ کے دن. اور آگے فرمایا واغتسل، کپڑے دھوئے یعنی نئے کپڑے پہنے، دھوئے ہوئے کپڑے پہنے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہنے. واغتسل اور غسل بھی کیا، ایک یہ ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے خود بھی غسل کیا اور اپنے پارٹنر کو بھی اس نے غسل کرایا جمعہ کے دن، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. یعنی مرد عورت دونوں جو ہیں وہ غسل کریں جمعہ کے دن. آگے فرمایا وبکرہ، اور ہر کام ابتدا میں کیا. وبتکرہ، جو بھی کام کر کیا اس نے، کبھی بھی جمعے کے دن یا آگے پیچھے بھی جو بھی نیکی ہے اس نے اول وقت میں کی. مثلا نماز کا وقت داخل ہوتا ہے کسی بھی نماز کا، تو وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اول وقت میں کوشش کرتا ہے. حج فرض ہوتا ہے تو اول وقت میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر دیتا ہے. کسی محتاج کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کی حاجت فوراً پوری کرتا ہے. کسی کو جو ہے کوئی بھی نیکی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آخری وقت میں جا کر جب آدمی جو ہے نا امید ہو جائے تو اس وقت اس کا کام کرتا نہیں. ہر وقت ہر کام جو بکرا وبتا کرا، ہر کام ابتدا میں کرتا ہے، شروع میں کرتا ہے. نیکی جو ہے اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ مطلب ہے. وہ مشا ولم یرکب، اور چل کر آئے سواری پر نہ آئے. یعنی یہ نہیں کہ مطلب کہ اگر بےچارا پانچ میل دور رہتا ہے، رستہ خطرناک ہے، تو یہ کہ میں جمعے کا ثواب پیدل لینا اور رستے میں ہاتھ پیر توڑا کر بیٹھا ہے، ایسی بات نہیں. اگر پاسبل ہے کہ وہ چل کر آسانی کے ساتھ بغیر کسی خطرے کے مسجد میں آ سکتا ہے تو پیدل چل کر آئے. اگر موسم خراب ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، لوٹنے کا اور مار کھانے کا خطرہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، جیسے بشمار ہر علاقے کے حساب سے ہوتے ہیں، ایسی بات ہے تو چل کر آنا ضروری نہیں ہے. اس کی نیت جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو رب ایک قدم پر ثواب دے سکتا ہے وہ گاڑی کے ہر پہیے کے چلنے پر بھی ثواب دے سکتا ہے. اس لیے نیت پر ہر چیز موقوف ہے. لیکن اگر چل کر آ سکتا ہے تو چل کر آئے. اس میں لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی مسلمان جمعے کے لیے جا رہا ہے، یہ تبلیغ ہے اس آدمی کے لیے کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ مسلمان جمعے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کو خطرہ نہیں ہے تو. تو فرمایا کہ سوار نہ ہو اور امام کے قریب بیٹھے، پچھلے صف میں دروازے کے پاس نہ بیٹھے کہ بھاگنا آسان ہو. پہلی صف میں بیٹھے امام کے قریب، دوسری صف میں بیٹھے جہاں جگہ ملے. وسطما، اور سنے امام کیا کہہ رہا ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھنے کی کوشش کرے جہاں نیند آ جائے کہ چلو آدھا گھنٹہ جو ہے ہم سو تو لیں گے نا کسی بہانے سے، ایسا نہیں. سنیں، ایسی جگہ بیٹھے سنیں. بلکہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جہاں فرمایا کہ سونے والی جگہ پہ نہ بیٹھو، اگر وہاں نیند آتی ہے تو اٹھ کے دوسری جگہ جا کے. حدیث پاک آ رہی، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے حالات سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ میری امتوں میں کیا کمزوریاں ہیں. اب دیکھو نا، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ علاقے کے ہر علاقے اور ہر دور پر یہ فٹ آتی ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہے، اور ہر ایک کے لیے آپ کا قول جو ہے وہ حجت ہے. تو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ وہ سنیں. ولم یلغو، اور کوئی لغو بات نہ کرے. اگر ایسا کرے گا تو اس کو ایک ایک قدم پر پورے سال کی نمازیں اور پورے سال کے روزوں کا ثواب ایک ایک قدم پر ملے گا. اگر ایک آدمی کو ایک قدم پر سال کی نمازوں کا ثواب مل جائے اور سال کے روزوں کا ثواب مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی سعادت ہے. وعن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ صوبین لیوم الجمعہ سوا صوبے محنت ہی. رواہ ابن ماجہ و رواہ مالک عن یحیٰ بن سعید. ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ نمازوں کے لیے علیحدہ لباس رکھتے تھے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا حرج ہے کہ تم میں سے ہر ایک یا تم پر کیا حرج ہے یا کیا مشکل ہے تمہارے لیے اگر تم پاؤ ان واجدہ, اگر تم میں سے آدمی جو ہے ہر آدمی ہر مسلمان اگر اس کو یہ توفیق ہو, اگر اس پاسبل ہو, اگر ممکن ہو, اگر تمہارے پاس یہ چیز ہو تو کیا کرے. ایت تخذ صوبین لیوم الجمعہ, ایک لباس دو کپڑے جو ہیں کرتا اور سلوار دو کپڑے جو ہیں جمعے کے لیے علیحدہ رکھ لے کہ یہ میرے دو کپڑے جمعہ کے لیے, سوا صوبے محنت ہی, سوائے اس کپڑے کے جس کو آپ پہن کر آپ جاب پر جاتے ہیں, اس کے علاوہ جمعے کے لیے دو کپڑے علیحدہ ہونا چاہیے. ہاں جی, ابن ماجہ اور امام مالک نے اس حدیث کو روایت کیا. اب یہاں سے کیا ہوا کہ آدمی کو بے شک اس کا لباس اچھا ہے لیکن حضور کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایک لباس آپ رکھ لیں کہ یہ میرا لباس جو ہے جمعے کا ہے, اور اس کو بے شک آپ کے نئے کپڑے ہیں جو پہن کر آپ جاب پر گئے, لیکن اس سنت پر عمل کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے لیے خاص کر آپ کے دو کپڑے جو ہے ہونے چاہیے, اور کیا حرج ہے تمہیں کیا مشکل ہے اگر تم ایسا کر لو کہ دو کپڑے جمعے کے لیے رکھ لو کہ یہ اس کے ساتھ ہم جمعہ پڑھا کریں. اس لیے ہم علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو جبہ ہوتا ہے یا پگڑی ہوتی ہے یا کوئی خصوصی ان کا جو لباس ہوتا ہے دستار ہوتی ہے رومال ہوتا ہے وہ جمعے کے لیے اسپیشل رکھتے ہیں کہ ہر جمعے پر وہی پہنتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے جمعے کا ہے اس کو علیحدہ جمعے کے لیے رکھ لیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جاب کے کپڑوں میں مین مزدوری کے کپڑوں میں آدمی کو جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اگر اس کے لیے کوئی مشکل ہے ٹائم بہت تھوڑا ہے جاب سے سیدھا جمعے پر آنا پڑتا ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ لباس بدلے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے گھر جائے وہاں سے لباس پہن کر پھر گھر جائے اس کو اتارے یا جاب پہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لباس بدل سکے تو اسلام کسی کو تنگی نہیں دیتا. یہ اس کے لیے ہے ان واجدہ فرمایا نا جو افورڈ کر سکے وقت کو کپڑے کو حالات کو جو افورڈ کر سکے, اور اگر اس کی نیت خالص ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں میرے پاس کپڑے ہیں مجھے ٹائم ملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سبب بھی پیدا فرما دے گا کہ وہ جیسا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے حالات ایسے فرما دے گا. وعن سمرات ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر الذکر ودنو من الامام فإن رجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن داخلها رواه ابو داؤد. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس کا میں نے ارلیئر ذکر کیا درس سے پہلے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرمائی. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو احضر الذکر, جہاں ذکر ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے واعظ ہو رہا ہے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو. احضر حاضر ہو, یعنی حاضر ہو وہاں موجود ہو, دماغ بھی حاضر ہو, تمہاری طبیعت بھی حاضر ہو, تمہاری توجہ بھی اس طرف ہو, اور بات سنو خطبہ سنو واعظ سنو ذکر سنو جو امام کہہ رہا ہے متوجہ ہو کر سنو. احضر الذکر حاضر ہو, طبیعت کو حاضر کرو, خود حاضر ہو ذہنی طور پر فزیکلی حاضر ہو ذہنی طور پر حاضر ہو اور ذکر سنو. ودنو من الامام اور امام کے قریب بیٹھو, جتنا قریب بیٹھ سکتے ہو قریب قریب بیٹھو. فإن الرجل, اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے لا یزالو یتباعدو, ہمیشہ آدمی کی عادت ہے وہ دور دور رہتا ہے. آدمی کی عادت ہے وہ کیا کرتا ہے, دور دور رہتا ہے. کیا کہ نماز کا وقت آیا تو چوتھی رکعت میں شامل ہو, ہاں جی وضو کا وقت آیا تو جب جماعت کھڑی ہے تو اس وقت وہ وضو کے لیے آئے گا, جب زکوٰۃ کا دینے کا وقت آیا تو جب جو ضرورت مند ہیں وہ بےچارے بھوکے پیاسے سو جائیں یا ان کا کام ہو جائے اس وقت ان کو زکوٰۃ دیتا پھرے, جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت جو ہے اہتمام کے ساتھ دیر کے ساتھ اٹھے گا, دیر سے روزہ رکھے گا, یا جمعہ کا وقت آئے گا تو جمعے کے دن جو ہے وہ جو ہے جمعہ ادھر اذان ہوگی تو ادھر اب وہ تیاری کر رہا ہے اٹھنے کی بیڈ سے اور غسل اور وضو کر کے جب مسجد میں پہنچے گا تو اس وقت دو باہر نکل رہے ہوں گے یا کم از یا چلو اس میں آخری رکعت میں شامل ہو رہا ہے. فرمایا ہمیشہ آدمی کی عادت ہے کہ وہ دور دور رہتا ہے, ہر کام میں سلو رہتا ہے, پیچھے پیچھے رہتا ہے. اور ہوتا کیا, فرمایا ہوتا ایسے ہے حتی یؤخر فی الجنت وان داخلہ, ایسا آدمی جو اعمال میں پیچھے رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کرے گا تو جنت میں بھی چلا تو جائے گا, جیسے یہ جماعت کے ساتھ شامل تو ہو جاتا ہے لیکن آخری رکعت میں, جمعے میں شامل تو ہوتا ہے لیکن خطبے کے آخری لفظ جا کر سنتا ہے, یہ کام تو کرتا ہے لیکن پیچھے پیچھے رہتا ہے. فرمایا کہ رب تعالیٰ جب اس کو جنت میں داخل کرے گا نا, جنت میں داخل تو ہوگا لیکن سب سے پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. اب کتنی بات ہے کہ اگر تم تکبیر تحریمہ میں شامل ہو, اگر تم پہلے صف میں شامل ہو, اگر تم جمعے میں جو ہے ارلی آ جاؤ, نماز جمعہ پہلے پڑھ دو, اگر تم درس حدیث یا درس قرآن سننا ہے تو تم ٹائم پر آ کر سنو, جو بھی کام کرنا ہے اگر تم اول وقت میں عادت بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا, اور اگر تم ہر کام میں تاخیر کرو گے, حضور فرماتے ہیں حتی یؤخر فی الجنت من داخلہ, جیسے تم نماز پڑھ تو لیتے ہو لیکن وہ جو ہے بالکل جو ہے نا آخری وقت کی نماز جو ہے, اسی طرح اللہ تمہیں جنت میں داخل تو کر دے گا لیکن سب سے بعد میں تم جاؤ گے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں انکریج ملتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام جو ہے اس کو جتنا جلدی کرے اتنا زیادہ اچھا ہے, جس کو بکارا وبتا کارا کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ اول وقت میں کوشش کرو اعمال کرنے کی. وعن معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا لا جہنم رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب. حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی, دو بیٹھے ہیں اور یہ درمیان سے چھلانگے مار کے آگے جاتا ہے جمعے کے دن, اس شخص نے جہنم کے اوپر اپنا ایک پل بنا دیا, یعنی سخت قسم کی وعید ہے. اس حدیث کے تحت ملا قاری لکھتے ہیں کہ یہ مشکات شریف میں حدیث میں جو روایت ہے راوی کا نام غلط لکھا گیا, کہ معاذ بن انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا, حالانکہ انس صحابی نہیں ہے, سہل بن معاذ ہے, تو یہ سہل بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سنا, معاذ جو ہے وہ صحابی ہیں, انس صحابی نہیں ہے, معاذ بن انس جو جس حدیث میں آتا ہے. وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب رواہ ترمذی ابو داود. ابو داود اور ترمذی میں یہ حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو حبوا نہ بیٹھے, ایسے نہ بیٹھے, ایسے نہ بیٹھے کہ دونوں پاؤں کو اوپر کرے اور اپنی سرین پر بیٹھے, ایسا بیٹھنا منع ہے. ایک تو یہ کہ اس بیٹھنا بیہودہ لگتا ہے, دوسرا اس کے وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے, تو اس لیے ایسی حالت پہ نہ بیٹھے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ناس احدکم یوم الجمعۃ فلیتحول من مجلسہ ذلک رواہ ترمذی. یہ حدیث پاک بڑی کام کی ہے, ساری حدیثیں ہیں لیکن یہ ہمارے لیے اور زیادہ ہمیں چونکا دینے والی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ناس احدکم یوم الجمعۃ, جب کسی کو جمعے کے دن نیند آئے, اونگ آئے, جہاں بیٹھتا اس کو اونگ آ جاتی ہے, تو فرمایا فلیتحول من مجلسہ ذلک, وہاں سے اٹھ کر ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں نیند نہیں آتی. یہ نہیں کہ ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں نیند اچھی آتی ہے. ایک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, دوسرا کوئی بات سن نہیں سکے گا, اور لوگ اس کو اٹھائیں گے, اٹھ بھائی جمعے کی جماعت کھڑی ہوگی, اب اٹھ کھڑا ہو. تو اس کے آنے کا کیا فائدہ جو اس نے کوئی بات ہی نہیں سنی, خطبہ ہی نہیں سنا, اور پلس وضو ٹوٹ گیا. تو اس لیے دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے. ہمیشہ کوشش کریں, ادب حدیث کا, قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھو, اپنی طبیعتوں کو بھی حاضر رکھو, اور جیسے جا پر آپ کو کوئی آپ کا باس جو ہے وہ ایسی حالت میں نہیں بیٹھنے دیتا. جن لوگوں نے امریکن کمپنیوں میں یا اس ماحول میں جاب کی ہے غیروں کے ساتھ, ان کو پتا ہے کہ جاب کیسے کرتی ہوتی. تو اس لیے جب آپ کو وہ جاب کی دنیاوی جاب کے لیے ایسا نہیں بیٹھنے دیتے, تو جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہو رہا ہو, عبادت ہو, تو اس میں بھی بڑے باادب طریقے سے متوجہ. میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی آپ توجہ زیادہ اچھی لے کر بیٹھیں گے, اور جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے, جتنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اچھی طرح سے غور سے سنیں گے, جتنا اس کو آسان طریقے سے پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے زیادہ اچھے درجات اور آپ کے لیے مقام آپ کو بلند دے گا اور آپ کے مسائل حل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ امین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.